بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى دیگر علم نے انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہلِ بیت اطہار علیہ السلام کی در سے وابستہ قرار دیا ہے، فرش عزہ پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے پرچم عزہ کو ہمارے ہاتھوں میں قرار دیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک پرچم سید الشہداء کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرما، نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرما، اور اس سعادت کے صدقے میں ان کے فرزند کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد وعلیٰ پردگار عالم نے اس دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو بغیر امتحان کے قرار نہیں دیا ہے. دنیا جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انسانوں کے لیے تزکیہ نفس حاصل کریں، کمالات کو حاصل کریں، سعادتوں کو حاصل کریں فضیلتوں کے لیے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے نظام کے اندر کسی بھی فضیلت کو بغیر امتحان کے قرار نہیں دیا. لہٰذا اگر کسی فرد کو فضیلت دیتا ہے، قرب دیتا ہے، تو کسی نہ کسی امتحان کے بعد نصیب ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو کائنات کے اندر سب سے بڑا مقام ہے، مقام امامت، وہ بھی خدا تعالیٰ امتحان کے بعد نصیب فرماتا ہے، امتحان کے ذریعے سے نصیب فرماتا ہے. اس مفہوم کے اندر فرد صرف شامل نہیں ہے بلکہ قومیں بھی اسی طریقے سے. اگر خدا تعالیٰ کسی فرد کو مقام دیتا ہے امتحان کے ساتھ دیتا ہے، کسی قوم کو مقام دیتا ہے اس کو بھی امتحان کے ساتھ نصیب فرماتا ہے. یہ پورا نظام خدا تعالیٰ کا اسی کے اوپر قائم و دائم ہے. الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایک مقام دیا ہے، ایک فضیلت دی ہے، اور یقیناً یہ مقام اور فضیلت کسی امتحان کے بعد نصیب ہوا ہے، اور مسلسل کسی نہ کسی امتحان سے گزرتے ہوئے نصیب ہوتا رہے گا. مختصر سا یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ قوموں کے امتحانات کس طرح کے ہو سکتے ہیں، قومیں امتحانات کو کس طرح سے عبور کر سکتی ہیں، اور جن مقامات کو قوموں نے حاصل کرنا ہے وہ مقامات کس قسم کے مقامات ہو سکتے ہیں. چند موضوعات عرض ہوں گے انشاءاللہ. وقت امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجے محمد وعلیٰ آلہ محمد. ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد وعلیٰ آلہ محمد. فضیلتوں کے اوپر قائم ہے. یعنی جب بھی خدا تعالیٰ نے کسی حکم کو بیان فرمایا تو فرمایا جو اس حکم کی پیروی کرے گا اس کو فضیلت ملے گی. شاید اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ فضیلت کو درک کیا جائے. اصل فضیلت کہتے کسے؟ ہم انسان اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی کمال کے پیچھے چل رہا ہے. حتیٰ وہ انسان کے جو مادہ پرست ترین انسان ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی کامیابی لینا چاہتے ہیں. انسان کے اندر خدا تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ اگر انسان کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے، کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو دنیا کی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ طاقت کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، لہٰذا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا خدا تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے کامیابی کیا قرار دی ہے، اور اگر یہ سمجھ میں آتا ہے تو اس کے بعد پھر اگلے مرحلے کے اندر یہ سوچنا پڑے گا پھر قوموں کے لیے کامیابی کیا کامیابی ہے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرما رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو آپ مسلسل دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کچھ احکام بیان کیے فرد کے لیے، کچھ احکام بیان کیے قوموں کے لیے. واضح طور پر یہ فرق آپ کو نظر آئے گا، کہیں پہ خدا تعالیٰ ذکر کرتا ہے فرد کا حکم یہ ہے، کہیں پہ بیان فرماتا ہے قوم کا حکم یہ ہے. الحمدللہ ہم لوگ اچھے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر مشکلات بے انتہا ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی فتح اور نصرت کے ایام ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. جیسے کہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نصرت خدا ہمیشہ ہوتی ہے، فتح کا وقت کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس آیت کریمہ کے ذیل میں کہتے ہیں کہ نصرت تو ہمیشہ ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی، اور لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ کبھی قوم کو فتح نصیب ہوتی ہے کبھی فتح نصیب نہیں ہوتی. اگر کوئی اس 10-15 سال کو دیکھے جس میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس وقت، آسانی سے سمجھ جائے گا یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی فتح کے ایام میں شامل ہو رہا ہے. ہمیں کبھی غیبت کبریٰ کے اندر اتنی طاقت نصیب نہیں ہوئی ہے، کبھی غیبت کبریٰ کے اندر ہمارا ذکر اس حد تک دنیا کے سامنے نہیں پہنچا کہ اب مثال کے طور پر دنیا کے چپے چپے کو پتہ ہے، کونے کونے میں بات پہنچ گئی ہے کہ اربعین منایا جاتا ہے، ایک چہلم منایا جاتا ہے، 2 کروڑ انسان 3 دن کے اندر اس روزے کے لیے طواف کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں کس کو پتہ تھا؟ آج سے 25 سال پہلے بھی کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اربعین کے موقع کے اوپر کیا ہوتا ہے. اب پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا جو کسی مبالغے کے تحت نہیں عرض کر رہا ہوں، حقیقت کے تحت عرض کر رہا ہوں. پوری غیبت کبریٰ کے اندر کبھی اتنی طاقت نہیں ملی تھی جتنی اس وقت نصیب ہوئی بھی. اس وقت بہت اچھا وقت ہے کہ انسان یہ دیکھے، اور اسی کے ساتھ اضافہ کرتا چلوں، خود پاکستان کے اندر اب ہم الحمدللہ رب العالمین ایک بہت بڑے معرکے سے گزر رہے ہیں، اور میں شکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم معرکے سے گزر رہے ہیں اور سربلندی بھی نصیب ہو رہی ہے، اور یہ سربلندی بہت مخفی ہے، یہ سربلندی انتہائی مخفی ہے. یعنی اگر ہفتے بھر پہلے ہوتے تو روحیہ کچھ اور ہوتا، اس وقت مورل کچھ اور ہے. ہفتے بھر پہلے بھی نصرت خدا تھی، ایسا نہیں ہوا ہے کہ 4 دن کے اندر نصرت خدا آئی ہے، نہیں، ہفتے بھر پہلے بھی نصرت خدا تھی لیکن ہماری آنکھیں اس نصرت کو دیکھ نہیں پا رہی تھیں. اس وقت اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ پا رہے ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ بھی ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، ہم نصرت خدا کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں سر، خدا کے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. نصرت خدا کسی کہتے ہیں؟ تھوڑا سا مقایسہ تاریخ سے لیتے ہوئے دائرۂ کربلا جس سے ہمیں سب کچھ سیکھنا ہے، درود بھیجے گا محمد والے گا. اب 1400 سال کے بعد اس وقت اس صورتحال میں، خاص کر اس انارس کے 10-15 سال کو دیکھتے ہوئے، کوئی دنیا کے اندر انسان ایسا نہیں ہوگا جو سید الشہداء کے قیام کے بارے میں تھوڑا سا عقل استعمال کرے اور شک کرے کہ کامیاب تھا یا نہیں تھا. ہر انسان کہے گا کامیاب تھا. اس وقت تو سب کہیں گے، میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ جب کوئی سید الشہداء کے روزے کو دیکھے جس کے اطراف میں 2 کروڑ انسان 3 دن کے اندر آتے ہوں، کون کہے گا سید الشہداء کے بارے میں؟ ایک لفظ نہیں کہہ سکے گا. صرف یہ سوچنا پڑے گا کہ 11 محرم کے دن کوئی دیکھتا 61 ہجرا میں تو کہتا کہ کامیاب تھا. بصیرت کا فرق یہاں پر، دنیا اپنے پیرامیٹر سے کامیابی طے کرتی ہے، دنیا اپنے زاویے میں دیکھتی ہے، اس کے بعد کامیابی ناکامی طے کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ بھی اسی طریقے سے بدقسمتی سے ہو رہے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر ہفتے بھر پہلے ہم کہیں بیٹھے ہوتے یہاں پر قوم کا مورل رویہ کچھ اور تھا. الحمدللہ رب العالمین ایک واقعے نے اس روحیے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. وہ نصرت خدا ہفتے بھر پہلے بھی تھی جس وقت سب شہید ہو رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ نصیب نہیں ہو رہا. نصرت خدا اب بھی ہے جب سب کچھ الحمدللہ رب العالمین ایک کامیابی کے ساتھ طے ہو گیا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ خدا نمتار نے جو نصرت دی ہے وہ نصرت ہوتی کیسی ہے، قوم کو خدا نمتار کہاں پہنچانا چاہتا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا جائزہ لیں گے اللہ کے رسول کی سنت سے، ان کی سیرت طاہرہ سے، اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے کچھ قوانین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا. انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دین مانے گا یا نہیں مانے. فرد مثلا تشریف لائے، تبلیغ کی، کسی نے مانا یا نہیں مانا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے، حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن کریم کی گواہی کے مطابق طوفان سے پہلے 950 سال تبلیغ کی ہے. مشکل یہ تھی کہ دین کے ماننے والے ہی نہیں تھے، اور جب اس امتحان سے گزرے تو جو ماننے والے رہ گئے وہ مثلا شمار کریں 100 سے بھی کم رہ گئے، کہ جو جن کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اندر بیٹھے ہوں گے ان کی تعداد نہیں معلوم کتنی رہی ہوگی، لیکن یہ قطعی بات ہے کہ بہت زیادہ تعداد نہیں تھی، بہت کم تعداد باقی بچی تھی. یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ دین مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. دوسرا مسئلہ ایک اور ہے، دین تو مان لیتا ہے، قوم بنے گی یا نہیں بنے گی، امت بنے گی یا نہیں بنے گی. اللہ کے رسول کے زمانے میں دونوں کامیابیاں نصیب ہو گئیں، لوگ دین بھی مان گئے اور امت اسلامی بھی تشکیل پا گئی، نبی کے ماننے والی پوری قوم تشکیل پا گئی. اب ہمیں جو بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا وہ یہ کہ یہ امت کیسے بنی ہے. ماننے کا مسئلہ تو شاید نسبتاً آسان ہے کہ آپ کسی کے سامنے دلائل دیتے ہیں، معجزات دیتے ہیں، معجزے کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ تسلیم کر لیتے ہیں. اور لیکن دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے، ٹھیک ہے مان تو لیں گے، یہ سب مل کر ایک قوم کیسے بن جائیں گے جس کو خدا نمتال کہے کہ ہاں یہ امت ہے. اور میں نے کیا خدا نمتال نے بہت احکامات دیے ہوئے ہیں. ایک آئے کریمہ جو امت کے حکم کو بیان فرماتی ہے، فرمایا بلا ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اہل قریہ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں تو ہم زمین و آسمان کی برکات کو ان کے اوپر نازل کر دیں گے، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے. اگر میں بالکل پسچ ترجمہ کروں اس کا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اور ظاہر ہے یہ جنت کا تذکرہ نہیں ہے، جنت میں زمین و آسمان نہیں ملے گی، یہ زمین کے اوپر ہے کہ خدا نمتال فرماتا ہے اگر اہل قریہ ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے اوپر نازل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ قوم بنتی کیسے ہے، اور یہ ہم لوگوں کے سامنے یہ مشکل بہت زیادہ ہے. بکھرے ہوئے بھی ہیں، ایک جگہ جمع بھی نہیں ہے، اب کیسے قوم بنانی ہے اس کے اندر سے. اللہ کے رسول نے اس کام کو کس طریقے سے کیا، جاہل ترین معاشرہ تھا یہ کہ خدا نمتار نے اللہ کے نبی کو، اپنے نبی کو اس معاشرے کے اندر بھیجا، شاید اس لیے بھیجا کہ بعد میں کوئی چیلنج نہ کر سکے، کہ اگر وہ قوم پڑھی لکھی ہوتی تو بعد میں کوئی کہتا اللہ کے نبی پڑھے لکھوں کے درمیان آئے، ہم جاہلوں کے درمیان کیسے سکھائیں. اگر وہ لوگ آرگنائزڈ ہوتے، پہلے سے کوئی سویلائزیشن ہوتی ان کے اندر، تو شاید لوگ کہتے کہ بھائی ان کے اندر تو پہلے سے ایک سویلائزیشن موجود تھی، پہلے سے یہ لوگ منظم لوگ تھے. اللہ کے نبی ایک ایسے قوم کے اندر آئے جس کے اندر قوم ہونے کے ناطے کوئی چیز موجود نہیں تھی، نہ تعلیم تھی، نہ ثقافت تھی، نہ سیاست تھی، نہ معیشت تھی، کوئی چیز کہیں سے کہیں تک نہیں تھی. یعنی اگر صرف اتنا سا حساب کرنے، اگر تینوں چاروں پیرامیٹرز کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس قوم کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 10 سے کم تھی. پورے جزیرہ نما عرب کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 10 سے کم تھی. اچھا ممکن ہے کوئی یہ سوچو 100 پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے تھے، نہیں، یہ تقریباً تذکرہ کر رہے ہیں ہم لوگ 1500 سال پہلے کا. اگر آپ 1500 سال پہلے اسی موقع کے اوپر روم چلے جائیں تو وہاں پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، اگر یونان چلے جائیں، حتیٰ ایران کے اندر، انڈیا میں، چائنا کے اندر، سب کی سویلائزیشنز تھیں، سب میں پڑھے لکھے لوگ موجود تھے. جزیرہ نما عرب جاہل ترین معاشرہ تھا، وہاں پہ اللہ کے نبی تشریف لائے، پڑھے لکھے لوگ بالکل نہیں تھے. اچھا سیاست کا کیا عالم تھا، سیاست کا یہ عالم تھا کہ کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، یہ جتنے میں نے آپ کے سامنے نام دیے ان سب کے پاس ثقافت تھی اور مرکزی حکومتیں تھیں. روم کے پاس، یونان کے پاس، انڈیا، مصر اس وقت ختم ہو رہا تھا، انڈیا، چین، ایران، سب کے پاس مرکزی حکومتیں تھیں. جزیرہ نما عرب وہ علاقہ تھا جہاں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، سب کا سب بکھرا ہوا تھا، سب کا سب قبیلوں کے اندر تقسیم ہوا ہوا تھا. کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کی سننے کو تیار نہیں تھا. اگر دو قبیلوں کے درمیان کوئی بھی اختلاف پیش آتا تھا تو صرف تلوار حل تھا کہ تلوار چلے گی، جتنے لوگ مارے جائیں گے جس نے زیادہ مار لیا وہ جیت جائے گا. اور یہ جنگیں آپ کو معلوم ہے 30-30، 40-40 سال چلا کرتی تھیں. یہ ان کی سیاست کا عالم تھا. معاش اور معیشت کیا تھی؟ کسی ہمسایہ ملک سے اٹھ کر، یمن سے اٹھ کر ایک بادشاہ نے حملہ کیا ان کے اوپر. تو اس زمانے میں ایک مورخین لکھتے ہیں کہ عربوں نے خط تیار کیا اس بادشاہ کے نام اور اس بادشاہ کو لکھا کہ تم نے کس ملک سے کس ملک کے اوپر قبضے کا خواب دیکھا ہے؟ یہاں کچھ نہیں ہے سوائے ریت کے، یہاں ریت کے سوا کچھ نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو یہاں پر کوئی آبادی ہوگی، یہاں پہ کوئی کھیتی باڑی ہوگی، یہاں پہ جانور ہوں گے، یہاں کچھ نہیں، یہاں صرف ریت ہے. اور میں نے کہا کہ اگر یہاں پہ حملہ بھی کرو گے کبھی یہاں پہ چین نہیں لے پاؤ گے. ہم لوگ کسی حکومت کو برداشت نہیں کرتے، ہم لوگ صرف تلوار سے لڑتے ہیں. تو تمہارے لیے بہتر یہ کہ یہاں لڑنے کا خواب چھوڑ دو، جاؤ کسی اور ملک کو فتح کرو، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، یہاں بربادی ہے سب. ایسے ایک علاقے میں اللہ کے نبی تشریف لائے، قوم کیسے بنائے؟ اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ قوم کیسے بن گئی تو پھر ہمیں اپنے آپ کو قوم بنانا بہت آسان لگے گا، ہماری صورتحال بہت بہتر ہے. اگر وہ قوم بنا سکے وہاں پر کسی بھی طریقے سے تو یہاں قوم بنانا بہت آسان ہے. اب میں اتنے مقدمے کے بعد پہلے ان سمان کی طرف جاتا ہوں. قوم بنانے کے اندر جو سب سے بڑی چیز ایک جگہ پہ جمع ہو جانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ہدف کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے. اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انسانوں کو کئی اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں انسان مثلا عقل مند ہیں یا کم عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، غیر پڑھے لکھے ہیں، جسمانی تبدیلیوں کے حساب سے تقسیم کیے جاتے ہیں، کس نسل سے ہیں، کس قوم سے ہیں، زبانیں کون سی بولتے ہیں، ان حساب سے. لیکن ان سب کے پیچھے ایک اور تقسیم بھی ہے، انسانوں کے ہدف کے اوپر تقسیم ہے. کچھ انسانوں کے اہداف ایسے ہیں جن کے اندر مستقل قوم بن ہی نہیں سکتی، وہ ہدف ایسے ہدف ہیں جن کے اوپر سوائے جنگ کے کچھ نصیب نہیں ہوگا. جز وقتی طور پہ جمع ہو جائیں گے، آپ کو بہت طاقتور بھی لگیں گے لیکن اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں رہے گی، ہمیشہ لڑیں گے. ایک مثال جو اس سلسلے میں بہت عجیب مثال ہے جو ہم لوگوں کی آئیڈیالوجی کے، ہماری نقطۂ نظر کے بالکل خلاف جاتی ہے. ہم جو معمولاً نقطۂ نظر ہے، ایک بریکٹ کے اندر جو ایک بات اور اس کرتا چلا آپ کی خدمت میں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد. ہم لوگوں کے کچھ معیار ایسے ہیں جس کو خدا نے قبول نہیں فرما رہا، کچھ دیکھنے کے انداز ہمارے ایسے ہیں جو بالکل تضاد کے اندر آتے ہیں. ہم کچھ کہتے ہیں، ہم سے ایک بار عام انسان، ہم کچھ کہتے ہیں قرآن کریم کچھ اور فرماتا ہے. مثال کے طور پر بہت سادہ سی واضح ترین مثال شاید شہداء کے سلسلے میں، خدا نے جانتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، لہٰذا وہ ہم سے کہتا ہے کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، سوچنا بھی نہیں کہ یہ لوگ مرے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے خدا کو پتا ہے کہ ہم سوچیں گے، وہ جانتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ مردہ ہیں، اور وہ ہم سے کہہ رہے ہیں تم کہنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مردہ ہے. یہ بالکل تضاد ہے. ہم کہہ رہے ہیں مرا ہوا ہے اور خدا تعالیٰ کا نظام فرماتا ہے یہ سوچو بھی نہیں کہ یہ مرا ہوا ہے. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ زندہ ہیں. مولا ایک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے یہ مرے ہوئے اور یہ سوئے ہوئے. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو استجیبو، اس کی بات پہ جواب کہو، لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کرے. مرا ہوا انسان تو جواب نہیں دے گا، زندہ انسان جواب دے گا. اور اس کو خدا نے مطالعہ فرماتا ہے کہ جو تم زندہ لوگ ہو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو تم جواب دو تاکہ تم کو زندہ کرے. وہ مرے نے جواب نہیں دینا. لیکن خدا زندوں کو مردہ کہتا ہے اور جن کو ہم مردہ کہتے ہیں ان کو خدا زندہ کہتا ہے. یہ تعارض آتا ہے اسلام کے اندر، اور یہ نقطہ نظر کی فرق کی وجہ سے. اس نقطہ نظر کا جو فرق ہے اس کو ہمیں دین کے اندر جگہ جگہ دیکھنا پڑتا ہے. کچھ اہداف ایسے ہیں جن کو انسان اپنا لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیں پھر کبھی متحد نہیں ہو پائیں گے. اب جو مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ قوم یہود کی مثال ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان عام لوگ جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, اگر کوئی کسی سے پوچھے ایک کمیونٹی بتاؤ دنیا کے اندر جو سب سے آرگنائزڈ ہو, سب سے طاقتور ہو, تو ہم کون سی کمیونٹی کہیں گے؟ دنیا کے اندر قوم یہود تعبیر کی جائے گی, کیونکہ قوم یہود سب سے زیادہ منظم ہے, سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے, ہم اس طرح سے کہتے ہیں. اور خدا نے تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے, فرماتا ہے تحسبہم جميعا وقلوبہم شتا ذلک بانہم قوم لا یعقلون. دونوں تینوں چیزوں کے اوپر خدا نے تعالیٰ انکار فرما رہا ہے. ہم مثلا کہیں گے قوم یہود سب سے منظم ہے, سب سے طاقتور ہیں, اور ہمارے خیال میں سب سے زیادہ انٹلیکچوئل بھی ہیں, انٹیلیجنٹ بھی ہیں. اس میں پتہ نہیں کتنے ای میلز وغیرہ آتے رہتے ہیں, ایس ایم ایس آتے رہتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جس میں اتنے پی ایچ ڈیز ہیں, اتنے نوبل پرائز ہولڈر ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, تو ان کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں, سب سے زیادہ عقل مند ہیں. خدا نے تعالیٰ کیا فرماتا ہے, فرماتا ہے تحسبہم جميعا وقلوبہم شتا. تم سمجھ رہے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں, ان سب کے دل بکھرے ہوئے ہیں. اس کے بعد وجہ کیا ہے؟ فرماتا ہے ذلک بانہم قوم لا یعقلون. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو سوچنے سمجھنے سے محروم ہے, ہمارے سارے نقطۂ نظر کے خلاف ہے. ہم کہہ رہے ہیں قوم یہود سب سے زیادہ منظم ہے, خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم سمجھ رہے ہو کہ اکٹھے ہیں, ایسا اکٹھے نہیں ہیں, ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں, خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب سوچنے سمجھنے سے ہی محروم ہیں. لا یعقلون, اصل سوچتے سمجھتے ہی نہیں. ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا ہدف کیا ہے. کوئی ہم ہدف بنا بیٹھتے ہیں جس پہ متحد نہیں ہو پاتے. ایک ہدف خدا ہمیں دینا چاہتا ہے جس کے اوپر اب ہم متحد ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے سب سے پہلا کام جو سمجھ میں آتا ہے قوم بنانے کے لیے کیا, لوگوں کے اہداف تبدیل کر دیے. اچھا کن اہداف پہ لوگ کبھی متحد نہیں ہوں گے اور کن اہداف کے اوپر قوم بن سکتی ہے, متحد بھی ہو سکتے ہیں, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک جملہ آیت اللہ خمینی کا بہت مشہور, انہوں نے ارشاد فرمایا تھا, فرمایا 124,000 انبیاء ایک جگہ جمع ہوں, مثلا میں کہتا ہوں ایک ہال کے اندر, مثلا انہوں نے نہیں کہا ہال کے اندر, ان کا اگر 124,000 انبیاء ایک جگہ جمع ہوں کبھی اختلاف نہیں کریں گے, اور دو نفس پرست جمع ہوں تو کبھی متحد نہیں ہوں گے. یہ معیار ہے. اگر لوگوں کے ہدف نفس پرستی ہے کبھی متحد نہیں ہو پائیں گے, کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتے. اچھا ممکن ہے کوئی ہم سے کہے کہ نہیں یہ مغربی ممالک متحد ہو جاتے ہیں, یہ سب نفس پرست ہیں, مادہ پرست ہیں, اپنی دنیا کے لیے کام کرتے ہیں لیکن متحد ہوتے ہیں. ان کا اتحاد کیسا ہی ہے؟ وہ جو خدا نے فرمایا تحسبہم جميعا وقلوبہم شتا ذلک بانہم قوم لا یعقلون. بہترین شاید اس کی مثال مولانا نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرمائی ہے. مثال اب یہ حضرت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولانا نہج البلاغہ کے خطبے میں دنیا پرستوں کی مثال ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ اہل دنیا بھیڑیوں کی طرح ہوتے ہیں, اہل دنیا بھیڑیوں کی طرح ہوتے ہیں. اور یہ جو بھیڑیوں کی مثال ہے یہ ایک عجیب مثال ہے, جو محققین یہ جانوروں کے اوپر کام کرتے ہیں ان کے سامنے بالکل واضح ہے کہ بھیڑیے جتھا بنا کے حملہ کرتے ہیں, بہت زیادہ منظم حملہ کرتے ہیں, بہت متحد حملہ کرتے ہیں. صرف ایک خرابی ہوتی ہے, اگر حملہ کرنے کے دوران کوئی ایک بھیڑیا بھی زخمی ہو گیا تو سارے بھیڑیے اسی کو کھا جاتے ہیں. اہل دنیا کی مثال مولانا نے فرمایا بھیڑیوں کی طرح ہے, سب مل کے نظر آتے ہیں کہ متحد ہیں. یعنی اگر کوئی بھیڑیوں کو حملہ کرتے دیکھے تو سمجھے گا سارے متحد ہیں. کتنی دیر تک متحد ہیں؟ جیسے ہی کوئی ایک کمزور پڑے, جیسے ہی کوئی ایک کمزور پڑتا ہے یہ اپنے شکار کو بھول جاتے ہیں, اسی کمزور کے اوپر حملہ کر کے اسے کھا جاتے ہیں. اسے کھانے کے بعد پھر دوبارہ متحد ہوتے ہیں ایک اور شکار کے خلاف. اس کا مطلب ہے اتحاد کس لیے؟ اتحاد ایک دوسرے کو کامیابی دینے کے لیے نہیں ہے, اتحاد ایک دوسرے کے پیٹ کو بھرنے کے لیے, اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے. اور دوسرے کو کھا کے بھی بھرنا ہو تو بھر لیں گے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے. یہ وہ اتحاد ہے جو دنیا پرستوں کے اندر ہوتا ہے. مثلا کوئی دیکھیں مطلب یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں, دنیا پرست لوگ ہیں, یہ متحد کیسے ہیں؟ یہ اس وقت تک متحد ہیں جب تک سب کی طاقت برابر ہے. جیسے ہی کوئی ایک کمزور پڑے گا وہ سب کے سب حملہ کریں گے, اسے کھا جائیں گے, اور اس کے بعد دنیا کی طرف دوسری طرف دوبارہ آئیں گے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, شاید یہ مثال کہنا اچھا نہ ہو, معمولاً یہ لوگ جو اسٹاک ایکسچینج وغیرہ کو ڈیل کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, کہتے ہیں یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے, یہ سارے بروکرز مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی دیکھتے ہیں ایک بروکر تھوڑا سا کمزور پڑ رہا ہے سارے مل جاتے ہیں, اس کو ہڑپ کرتے ہیں تاکہ اس کا مال سب کھا سکیں, اس پر پھر دوبارہ متحد ہو کے کھڑے ہو جائیں. یہ ہے جو دنیا کی مثال ہے, خدا اس مصیبت سے محفوظ فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. البتہ شاید کوئی بروکر یہاں بیٹھا ہو وہ برا نہ مانے میں اس کو کہہ رہا ہوں, نہیں دنیا کی عمومی مثال اس طرح کی ہے, باقی اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے برے لوگ بھی ہوں گے. اہل دنیا کی مثال یہ ہے, بظاہر متحد ہیں لیکن کب تک متحد ہیں؟ جب تک طاقتور ہیں, جب تک سب طاقتور ہیں, برابر کی طاقت ہے, سب ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے, جیسے ہی کوئی ایک کمزور پڑے گا اس کو کام کو ختم کر دیں گے. اچھا اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم ان کا ظاہری اتحاد دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں, ظاہری اتحاد دیکھتے ہیں اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ سے یہ کہنے لگتے ہیں ہم ان کی طرح کیوں نہیں ہیں, ہم ان کی طرح کیوں نہیں ہیں. جیسے ہی کبھی ایسا ہو قرآن کریم سے مثال حاصل فرمائیے گا. قرآن کریم نے بہت ساری چیزوں کو سمبولک ٹرمز میں بیان کیا ہوا ہے, اس بات کو شاید جو سب سے اچھا کسی نے بیان کیا ہے تو آیت اللہ طباطبائی نے ایک چھوٹی سی کتاب میں بیان کیا ہے, اسلام میں قرآن, اسلام میں قرآن کریم کا مقام, اس طرح آپ اس کا ترجمہ اردو میں لے سکتے ہیں. اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ چھوٹی سی کتاب ہے دنیا کے قوانین کو دیکھتے ہوئے, دنیا کے اگر آپ قوانین کو دیکھیں تو قوانین کی کتابیں بہت لمبی چوڑی کتابیں ہوتی ہیں, بعض اوقات کئی کئی جلدوں کے اندر چلی جاتی ہیں, اس اعتبار سے یہ انتہائی بہت ہی کم کتاب ہے دنیا. اس میں خدا نے تعالیٰ نے سب کو کیسے جمع کیا ہے نشانیوں کے ذریعے سے, ایک ایک آئے کریمہ کے پیچھے, جیسے کہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ایک ایک آئے کریمہ کے اندر 70-70 معنی ہیں, اور وہ بھی مفسرین کہتے ہیں 70 صرف کثرت کو بیان کرنے کے لیے, 70 نہیں ہے, اس سے کہیں زیادہ ہے, کثرت کو بتانے کے لیے 70 لکھا ہوا ہے. اب مثال کے طور پر خدا نے ارشاد فرماتا ہے قوم بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وہ پانی سے گزرے اور پانی سے گزر کے دوسری طرف پہنچے تو اپنے نبی سے کہا کہ یہ دیکھو یہ قوم بتوں کے سامنے سر جھکا رہی ہے, ہمارے لیے بھی ایسے ہی بت بنا دو تاکہ ہم بھی سر جھکا سکیں. یہاں پہ کیا ہوا ہے, یہاں پہ ایک قوم ظاہر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں, اپنے نبی سے باطل کا مطالبہ شروع کر دیا. یہ خدا نے ایک واقعہ سنا ہے لیکن اس واقعے کے پیچھے ایک حقیقت بھی رکھی ہوئی ہے, ایک حقیقت تو ہم سامنے 10 حقیقتیں ہو سکتی ہیں, ایک حقیقت کیا ہے وہ یہ کہ قوم بعض اوقات ظاہر کو دیکھ کر متاثر ہوتی ہے, اسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہے, پھر حق سے بھی طلب کر رہی ہوتی ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ہو جائے. مثال کے طور پر یہودیوں کو دیکھیں گے, اور میں مسلمانوں کے اندر ایسی کمیونٹیز کے نام نہیں لینا چاہ رہا, دوسری قوموں کو دیکھیں گے جو پیسے کی بنیاد پہ طاقتور ہوئے ہیں, ان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے کہنے لگیں گے کاش ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں. پھر قرآن کریم نے ایک اور مثال ایسی دی ہے, قارون کی مثال دی ہے, کہا ایک دن آیا جب قارون تمام تر زینتوں کے ساتھ سامنے آیا, جب تمام تر زینتوں کے ساتھ آیا لوگوں کی آنکھیں بند ہونے لگیں, لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں, اللہ سے کہنے گے خدا ہے جس طرح تو نے اس کو دیا ہمیں بھی دے دے. تھوڑی دیر گزری جب قارون غرق ہونے لگا, زمین کے اندر دھنسنے لگا, تو اس کے بعد یہ ایک دوسرے سے کہنے کہ خدا کا شکر ہوا خدا نے ہماری بات پوری نہیں کی ورنہ ہم بھی ختم ہو جاتے. یہ قوموں کی مثال ہے کہ وہ ایک چیز کو ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں, کسی ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کو دیکھنے کے بعد اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسی قوموں کے اہداف برے اہداف رہیں گے, ہمیشہ متفرق رہیں گے, ہمیشہ مصیبت میں پڑے رہیں گے. تو اللہ کے نبی نے جو کام کیا وہ یہ کہ قوم کو ایک صحیح ہدف دے دیا. اب یہ ہم لوگ لفظ کے اندر کہہ رہے ہیں, صحیح ہدف کیسے دیا, وہ جتنے ایسے اہداف تھے جن میں جھگڑا ہو سکتا تھا, جن کے اندر یہ مصیبت آ سکتی تھی, ان سب اہداف کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے ختم کر دیا. دو طریقے ہیں ہمارے سامنے, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید تھوڑی سی تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ بھی قوموں کو نصیب کیا ہے, جو کچھ بھی فرد کو نصیب کیا ہے, کسی نہ کسی امتحان پہ نصیب کیا ہے, بغیر امتحان کے کسی قوم کو کچھ نہیں دیتا, جو فضیلت دیتا ہے امتحان پہ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور قانون بھی ہے، کسی بھی قوم کو دائمی فضیلت نہیں دیتا، امتحان میں سرخرو ہوں گے ایک فضیلت دے گا، بار بار امتحان لے کر ٹیسٹ کرتا رہے گا، جس دن امتحان میں فیل ہوں گے وہ فضیلت ان سے واپس لے لے گا۔ بنی اسرائیل بہترین مثال ہے، اگر کسی کو قوم کو سمجھنا ہے قرآن کریم سے بنی اسرائیل کو پڑھنا شروع کر دے۔ اور اس میں بہت ساری اور بھی مسائل ہیں، روایتوں میں لکھا ہے ہمارا اور بنی اسرائیل کا مقدر ایک ہی ہے۔ تو میرے خیال میں کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ میں اور آپ جب بھی قرآن کریم میں کبھی بنی اسرائیل پہ پہنچیں تو ڈھونڈیں کہ ہم اور یہ ایک ہی جیسے ہیں، ان کے اوپر کیا بیتی ہے، ہم پر بھی وہی بیت رہی ہے یا بیت چکی ہے یا بیتے گی۔ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا تعالیٰ نے سب کچھ امتحان پہ رکھا ہے، فرد کو بھی فضیلت امتحان پہ دیتا ہے، قوم کو بھی فضیلت امتحان پہ دیتا ہے۔ اس کے بعد عرض ہوا کہ فرد کو دیندار بنانا شاید آسان ہے، قوم بنا دینا بہت مشکل کام ہے۔ کہ یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کسی فرد کے سامنے اللہ کا نبی کوئی معجزہ پیش کرے، وہ فرد تسلیم کر لے، لیکن یہ مشکل بنتا ہے کہ یہ جو فرد تسلیم کر لیتے ہیں ان سے قوم بن جائے۔ تو عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ بھی مسلمان ہوئے، قوم بھی تشکیل پا گئی، اور اس کے اپنے احکام تھے۔ پھر یہ بات ہوئی کہ یہ قوم کیسے بنتی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اگر قوم کے ہدف تبدیل ہو جائے، صحیح ہدف پہ پہنچ جائیں تو قوم بن جاتی ہے، اور اگر ہدف صحیح ہدف نہ ہو تو پھر کبھی قوم تشکیل نہیں پاتی۔ پھر ہدف کے اوپر بات ہوتے ہوئے یہ بات ہوئی کہ کچھ قومیں ظاہر میں بہت اچھی ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس متاثر ہونے کے نتیجے میں وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں ہمیں بھی ایسے ہی بننا ہے۔ تھوڑا سا ایکو ہو رہا ہے کہ جو اور آواز کے آرگنائزرز ہیں وہ اس کو کچھ اس طرح سے کرنے کی ایکو آنا میری طرف بند ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد والے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اہداف ظاہر میں اچھے ہوتے ہیں، دوسری قومیں دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاتی ہیں، لیکن باطن میں صحیح نہیں ہوتے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے بالکل غلط ہے۔ عرض کیا، قوم یہود کی مثال ایسے ہی، ظاہر میں بہت اچھے ہیں، بہت مضبوط لگتے ہیں، انٹیلیجنٹ لگتے ہیں، آرگنائز لگتے ہیں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے سب غلط ہے، یہ سب کا سب غلط ہے۔ اس کے بعد آپ کی حکمت میں عرض ہوا، جتنے بھی اہداف نفس پرستی پر مبنی ہیں سب کے سب غلط ہوں گے، سب کے سب غلط ہوتے چلے جائیں گے۔ اور میں نے آپ کی خدمت بحث کیا کہ خدا تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں جہاں پر ظاہر کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور خدا فرماتا ہے یہ صحیح نہیں تھا۔ مثلا قوم بنی اسرائیل جو بتوں کے سامنے لوگوں کو جھکتا دیکھ کر متاثر ہو گئے اور اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے بھی بت بناؤ، اور وہ غلط تھا۔ اسی طریقے سے قارون کو دیکھ کر متاثر ہو گئے جبکہ قارون تھوڑی دیر میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا، تو پھر لوگوں کو یاد آیا کہ یہ غلط تھا۔ قوم ہونے کے ناطے ہمیں اس مشکل سے گزرنا پڑتا ہے کہ لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں ایسے ہی بننا ہے، خدا فرماتا ہے ایسا نہیں ہوتا، ہمیں خدا کے اہداف کے اوپر آنا پڑے گا۔ اس دوران میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، کامیابی کا تصور کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں مقایسے میں عرض کیا، آج ہم لوگ 1400 سال کے بعد سید الشہداء کے اس روزے کے اوپر جمع ہوئے ہوئے 2 کروڑ انسانوں کو دیکھ کر آسانی سے دنیا کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں سید الشہداء کامیاب ہوگا۔ 11/11 محرم کو ثابت ہو سکتا تھا، اس وقت اصلی مشکل تھی، اس وقت کیسے ثابت کرتے کہ کامیابی یہ کامیابی ہے۔ اور مشکل یہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں نے ساتھ دینا ہوتا ہے وہ 1400 سال کے بعد نہیں ساتھ دینا ہوتا، وہ اس وقت ساتھ دینا ہوتا ہے جب کامیابی ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اب آپ تصور فرمائیے، اگر ظہر عاشور سید الشہداء میدان کربلا میں تشریف فرمائیں، لوگوں نے کب ساتھ دینا تھا؟ شام میں ساتھ نہیں دینا تھا، ظہر میں ساتھ دینا تھا تاکہ شام تک سید الشہداء شہید نہ ہو۔ لیکن اس شام کے وقت یہ کیسے ثابت کریں کہ سید الشہداء کامیابی کی طرف ہیں؟ اس وقت بہت بڑی بصیرت چاہیے کسی کو، اور ہم لوگ ہماری دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہے، ہم لوگ بھی اس مشکل کے اندر پھنس جاتے ہیں، ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے کامیابی کسے کہتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ابھی سے اگر 1 ہفتے پہلے ہم لوگ بیٹھے ہوتے قوم کا مورل کچھ اور تھا، چند دنوں کے اندر ایک چیز حاصل ہوئی ہے اس کو دیکھ کر قوم کا مورل کچھ اور ہو گیا۔ 1 ہفتے پہلے کہہ سکتے تھے ہم کامیاب تھے؟ یہ ہماری خطا ہے، یہ ہماری مشکل ہے۔ ہم لوگ اپنی بصیرت میں وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اس کو کیسے صحیح کرتے ہیں؟ تب قوم بنتی ہے، تب قوم بنتی ہے. ایک مثال آپ کو اپنی دنیا سے اور دینے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. چند سال پہلے حزب اللہ کی جنگ ہوئی، 35 دن کی جنگ ہوئی، جس میں الحمدللہ رب العالمین خداوند متعال نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو کامیابی نصیب کر دی. اچھا اگر ایسا ہوتا کہ مخالف فوج اندر گھس آتی اور سارے حزب اللہ کے چاہنے والے سب شہید ہو جاتے، ہم لوگ مانتے کہ کامیاب ہوئے ہیں؟ قطعاً نہیں مانتے. سب یہ کہتے اتنے طاقتور دشمن کے بندوں کو اٹھانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اگر وہ سب مارے جاتے تو. ہم لوگ کہتے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ایسا ہوتا تو، ہم لوگ کہتے یہ اسٹریٹجی غلط تھی. کیوں کیا یہ؟ ہم لوگوں کی کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ آپ زندہ ہیں تو کامیاب ہیں، اور نہیں ہے زندہ تو ناکام. اے اللہ نے بھی یہ معیار رکھا ہے. کربلا کے میدان میں سید الشہداء ایسی کامیابی لے پائے جو قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہونی، اور کوئی زندہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ وہ مشکل ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے، ہم کامیابی اور ناکامی کے معیار نہیں سمجھ پا رہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہفتے بھر پہلے ہم سے کوئی کہتا ہے نا قوم ایشیا پاکستان میں کامیاب ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیسی کامیابی، ہر روز 2 بندے شہید ہو رہے ہیں، 10 بندے شہید ہو رہے ہیں. اب ہم لوگ کہہ رہے ہیں کامیاب ہے کیوں؟ چند دن کے اندر ایک واقعہ پیش آ گیا ہے. نہیں، ہم پہلے بھی کامیاب تھے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے. اور وہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قوم کیسے تشکیل پاتی ہے؟ قوم ان ظاہری بنیادوں پہ تشکیل نہیں پا سکتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو دنیا ہے، یہ تبدیل ہوتی رہے گی. ایک آئے کریمہ انتہائی عجیب مفہوم کو بتانے والی، اور اس کے ساتھ ایک امیر المومنین کی کلام سے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عرض اس بات کے اوپر ہے کہ ہم لوگوں کے نزدیک کامیابی کا محور، کامیابی کا معیار صحیح نہیں ہے. ہم جس کو کامیابی کہہ رہے ہیں، خدا اس کو دنیا تعبیر فرماتا ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. شہید باخر صدر نے ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تھا، قرآن کریم کی تفسیر، اور تفسیر کے معمولی طریقوں سے ہٹ کر انہوں نے معاشرتی احکام کے اوپر مبنی تفسیر لکھنا چاہی تھی. صرف ایک جلد لکھ پائے، بعد میں شہید ہو گئے تھے. وہ ایک جلد اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہے، تفسیر قرآن اسی نام سے میرے خیال میں سر، اور محمد باقر سر. اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس آئے کریمہ کو، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. خدا نمتال فرماتا ہے یہ جو دنیا کے ایام ہیں، ان کو ہم کامیابی ناکامی سے برطرف، حق اور باطل سے برطرف، یہ لوگوں کے درمیان گھماتے رہیں گے. یہ ہمیشہ پائیدار نہیں رہے گا، چاہے آپ حق پر ہوں چاہے باطل پر ہوں، یہ گھومتے رہیں گے. مثلا جنگ بدر کے اندر اللہ کے رسول کو کامیابی نصیب ہوئی ہمارے پیرامیٹرز پہ، جنگ احد کے اندر ہمارے پیرامیٹر پہ ناکامی ہو گئی نعوذ باللہ تعالی. اللہ کے نزدیک کیا کبھی نبی کو ناکامی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ کیا تھا؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم دنوں کو، ان دنوں کو یعنی دنیا کے دنوں کو، لوگوں کے درمیان گھماتے رہیں گے. کبھی ایک کو لگے گا وہ اوپر آ گیا، پھر لگے گا نیچے چلا گیا. یہ کامیابی ناکامی نہیں ہے، کامیابی ناکامی کچھ اور ہے. آج آپ کو لگا آپ اوپر آئے ہیں، 10 دن بعد کچھ ہو سکتا ہے جس پہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ نہ ہو بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ سمجھے نیچے چلے گئے. یہ دنیا ہے، یہ اوپر نیچے چلتی رہے گی. یہ ایک آئے کریمہ، بالکل اسی آئے کریمہ کے اوپر مولا کا ایک فرمان ہے، انتہائی خوبصورت فرمان. اس فرمان کے اندر کئی راز ہیں، ایک راز یہ ہے، فرمایا الدہر یومان، زندگی 2 دن ہے. دہر یعنی زمانہ، عصر والعصر جس کو ہم تعبیر کریں، عصر اور دہر تقریباً ایک مفہوم ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے، دہر زیادہ وسیع ہونا چاہیے بظاہر. فرمایا الدہر یومان، دہر زمانہ 2 دن ہے، یوم لکھا و یوم علیک، ایک دن تمہارے حق میں ہے، ایک دن تمہارے خلاف ہے. بس وہی آئے کریمہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم تمہارے درمیان گھماتے رہیں گے. مولا فرمانا ہے زمانہ دو دن ہے، ایک دن تمہارے ساتھ ہے، ایک دن تمہارے خلاف ہے. اچھا اب میں آپ سے پوچھوں گا، جس دن ہمارے خلاف ہو کہ ہم اللہ کے نزدیک ناکام ہو گئے؟ نہیں. اور جس دن کسی کافر کے ساتھ ہو تو کیا اللہ کے نزدیک کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں. یہ دنیا ہے، یہ گھومتی رہتی ہے. کامیابی ناکامی جو اللہ کے نزدیک کامیابی ناکامی ہے وہ کہیں اور ہے، وہ اللہ نے کہیں اور رکھی ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ کیا ہوتی ہے. اور جو کام اللہ کے رسول نے کیا وہ یہ کہ لوگوں کی نظروں کو ظاہری کامیابی ناکامی سے ہٹا کر اس کامیابی ناکامی کے اوپر لگا دیا. یہ وہ کام ہے جو ہمیں بھی کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کسی جگہ پر پہنچ کر ایک مقام کو حاصل کریں. میں اس آخری بات کو ایک اور طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے والے. مجھے بھی احساس ہوتا ہے ہم لوگ تاریخی اعتبار سے بہت اہم دور سے گزر رہے ہیں، اس طرح سے احساس ہوتا ہے. یعنی کم از کم میں آپ کو خدمت میں یہ تو سکون سے عرض کر سکتا ہوں جو کچھ میں تھوڑا بہت پڑھ سکا ہوں، کم از کم 1000 سال میں ایسا وقت نہیں آیا تھا جو اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ویسے تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، پوری غیبت کبریٰ کی تاریخ میں کبھی ایسا ٹائم نہیں آیا تھا ہمارے پاس جو اس وقت ہے ہمارے پاس. ہر جگہ پر اہل بیت کے چاہنے والے ایک مشکل اور ایک فتح اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں نصرت نہیں کہہ رہا ہوں، فتح کہہ رہا ہوں. نصرت ہمیشہ ہوتی ہے، خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے وہ تمہاری نصرت کرے گا. یہ نہیں کہا فتح دوں گا. فتح بعض اوقات ملتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح کبھی کبھی ملتی ہے، نصرت ہمیشہ ملتی ہے، نصرت ہمیشہ ملتی ہے. لیکن اس نصرت کے ساتھ کبھی سختی ہوتی ہے. کیا سید الشہداء کی عاشور کے دن اللہ نے نصرت نہیں کی تھی؟ نصرت کی تھی. کیا چیز کمی تھی؟ ظاہری فتح، ظاہری فتح نظر نہیں آ رہی تھی، ورنہ باطن میں فتح ہی فتح تھی، کامیابی کامیابی تھی، نصرت خدا تھی، سب کچھ تھا. ان اللہ مع الصابرین اسی لیے تھا، خدا تعالیٰ تو اصلا ساتھ تھا صبر کرنے والوں کے، تو سب کچھ تھا، فتح نہیں تھی. اب کیا ہے، یہ جو ہمارے ہمارا جو یہ زمانہ ہے اس اعتبار سے عجیب زمانہ ہے کہ ایک ایک کر کے اہل بیت کے چاہنے والی مختلف قومیں اس زمانے سے گزر رہی ہیں، ایک ایک کر کے گزر رہی ہیں. یہ بھی پتہ نہیں خدا کا کوئی راز ہے کہ اتنے سے کم مدت کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر شاید ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے شروع ہوا ایرانیوں کے ساتھ، وہ ایک مصیبت سے گزرے، ایک مصیبت سے گزرے، لمبی مدت مصیبت سے گزرے. کس مصیبت سے گزرے صاحب؟ عالم یہ تھا کہ ایران کے اندر ایک بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ کوئی عورت پردہ نہیں کر سکتی. یہ ایران میں حکم جاری ہوا تھا، بادشاہ کے زمانے میں حکم جاری ہوا تھا، کوئی عورت پردہ نہیں کر سکتی. آپ تصور فرمانے ہوا کیا تھا، یعنی وہ خواتین جن کے باپ دادا مثلا مراجع تھے، مجتہدین تھے، ان کی بچیاں بھی اگر بازار نکلتی تھی تو چادر کھینچ لیتے تھے سر سے. یہ ایران میں ہوا ہے. اس مصیبت سے یہ پوری قوم گزری ہے، پوری قوم اس مصیبت سے گزری ہے. یعنی عجیب و غریب مناظر تھے. یعنی عالم یہ تھا قوم کے اندر، ایک مرجع تخلیق کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، قوم کے اندر عالم یہ تھا کہ تقریباً ہر روز یہ ہوتا تھا کسی انتہائی پاکیزہ خاندان کی خواتین بازار میں لائی جاتی تھیں، ان کے پردہ اتارا جاتا تھا مجمع عام کے سامنے، بادشاہ کا حکم تھا. یہ قوم اس مصیبت سے گزری تھی، اس کے بعد ان تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے مثلاً انہوں نے ایک موقع پہ آ کے اس بادشاہ کو ختم کیا. پھر ایک اور مصیبت شروع ہو گئی، وہ یہ کہ عراق سے حملہ ہو گیا، 8 سال جنگ ہوئی. اس 8 سال جنگ میں کم سے کم 4 سال میں وہاں پہ تھا، اتنے جنازے، اتنے جنازے کہ ہم جیسے جو ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے بہت جنازے اٹھا لیے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے پھر، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر جو وہاں پہ جنازوں کا عالم تھا، ہر روز 5-10 آنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جنگ چل رہی تھی، 2.5 لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے. اندازہ کرتے ہیں، مطلب مجھے نہیں معلوم بالکل ایگزیکٹ فگر کیا ہے، لیکن 2.5 لاکھ لوگ تقریباً شہید ہوئے ہیں. اب آپ تصور فرمائیں 2.5 لاکھ کو 8 سال کے اوپر تقسیم کریں اور ایوریج نکالنے روزانہ کتنے جنازے آ رہے تھے. ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہے الحمدللہ. ابھی یہ ایک دور گزرا، کامیابی نصیب ہو گئی. کیسی کامیابی نصیب ہوئی؟ ایسی کامیابی نصیب ہوئی کہ اس وقت دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں سے ایک اہل بیت کے ان چاہنے والوں کے پاس ہے. الحمدللہ. پھر اب اس وقت مثال کے طور پر یہ طاقتور حکومت سامنے ہے. اچھا ابھی تو سب کہیں گے یہ کامیاب ہو گئے, ابھی سب کہیں گے کامیاب ہو گئے. جب جنگ کی پیک تھی مثلاً 86-87 کے اندر, ہم اللہ کا شکر ہم وہاں پہ تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا. بازار میں صابن نہیں ہوتا تھا, ماچس نہیں ہوتی تھی. بڑی اور بڑی باتیں تو چھوڑ دیجئے, آٹھ سال جنگ چلی ہے. انتہائی سخت سردی میں جب قوم کا ٹیمپریچر -12 پہنچ جاتا تھا تو کہیں سے کہیں تک جلانے کی کوئی چیز نہیں تھی. لوگوں کے بیوی بچے ایسے ہی پڑے رہتے تھے. جب وہ سختی جھیل رہے تھے اس وقت لگ رہا تھا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. اتنا سا برنر ہوتا تھا گیس کا, جو جیسے پکنک میں استعمال کرتے ہیں اس کو پکنک ہی کہتے تھے وہ لوگ. اتنا سا گیس کا برنر, اس گیس کے برنر کو, اتنے سے برنر کو جس کے گیس اس کے اندر 1 کلو گیس مشکل سے آتی تھی, اس کو بھرنے کے لیے 3.5 گھنٹے فجر سے پہلے اذان لائن لگتی تھی. فجر کی اذان سے 3 گھنٹے پہلے تقریباً لائن لگتی تھی, ہم خود لائن میں لگتے تھے. اور 3 گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد -10 ڈگری کے اندر آسمان کے نیچے لوگ کھڑے ہوتے تھے, لائن میں سینکڑوں لوگ کھڑے ہوتے تھے. 8 بجے پتا چلتا تھا کہ آج گیس ہے یا نہیں ہے, اور اعلان ہوتا تھا 8 بجے قریب آج گیس نہیں آئے گی, اور لوگ خاموشی سے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. اس وقت کوئی کہتا یہ کامیابی ہے, یہ مسئلہ ہے. آج تو سب کہیں گے کامیابی ہے, حکومت بنی ہوئی, طاقتور حکومت ہے, دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں سے ایک ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے دنیا میں, کوئی ملک سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی تیزی سے ترقی نہیں کر رہا جتنی تیزی سے یہ کر رہا ہے. دنیا مانتی ہے کہ ہاں بھائی ہے ایسا. اچھا ملت عراق کو آ جائیے, 25 سال سے اوپر صدام حسین نے ظلم کیا, کیا کیا ظلم کیے وہ اللہ جانتا ہے کیا کیا. صرف ایک نشانی, ابھی تک جیلوں کے اطراف کی زمینوں کے نیچے سے گٹھریاں بندی ہوئی لاشیں مل رہی ہیں, جن کی ہڈیاں اتنے برے طریقے سے ٹوٹی ہوئی ہیں کہ رسیوں سے جسم پورے پورے باندھ کر بوری یہ اتنے اتنے سے گٹھے بنا دیے گئے. کتنی ہڈیاں توڑیں تو انسان کا جسم اتنی جگہ میں آئے گا, یہ اندر سے نکل رہے ہیں ابھی تک. اس وقت پوچھتا کوئی کی کامیابی ہے, اس وقت کسی کو کامیابی نظر آ رہی تھی؟ لبنان میں آ جائیے, خود میں نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, جب وہ جنگ چل رہی تھی ایک کیمرہ ایک آدمی کے پاس آیا, اس نے کہا مت میرے پاس سے ہٹاؤ اس کو. تو اس نے دوبارہ اس کو فوکس کیا, اس نے کہا تم کو پتہ ہے میں بھوکا ہوں, اور تم سمجھ رہے ہو میں کتے کی طرح تمہارے سامنے مانگوں گا, میں نہیں مانگوں گا, میں بھوکا ہوں, یہاں سے جاؤ. اس وقت کامیابی نظر آتی؟ جب ایک عورت کو پتا ہو میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے, اس وقت کامیابی نظر نہیں آتی ہے. ہمیں دنیا نظر آتی ہے, ہم دنیا والے کامیابی کو صرف طاقت میں دیکھتے ہیں. اللہ کا نظام ہم سے کچھ اور کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے کامیابی کہیں اور دیکھو. اللہ کے رسول نے جو کام کیا وہ یہ کہ لوگوں کے اندر اس بصیرت کو تبدیل کر دیا. یہ جو دیکھنے کا انداز تھا یہ تبدیل ہو گیا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر ہمیں کامیابی چاہیے واقعا جو اللہ کا نظام ہمیں کامیابی دیتا ہے, ہمیں یہ تبدیل کرنا پڑے گا. ابھی بحمداللہ رب العالمین ہمارے اندر بہت شعور آ رہا ہے, لیکن ایک ابھی مقام ہے, بہت امپورٹنٹ مقام ہے جو باقی ہے, وہ یہ کہ جب دنیا کی ظاہری کامیابی نہیں ملتی تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں, اور جب دنیا کی ظاہری کامیابی ملتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. یہ الہی معیار نہیں ہے. الہی معیار وہ ہے جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے. الہی معیار کسے کہتے ہیں؟ الہی معیار اسے کہتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بی بی نے فرمایا وما رأینا الا جمیلا. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں شاید 12 محرم رہا ہوگا یا 13 محرم رہا ہوگا. اتنے بڑے سانحے کے بعد ظاہری طور پر, اتنی بڑی شہادتوں کے بعد, اتنی بڑی قربانیوں کے بعد ظاہری طور پر فتح کا کوئی امکان نظر نہیں آتا, اور وہ توحید میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز بی بی ارشاد فرما رہی ہیں وما رأینا الا جمیلا, ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ کامیابی کا معیار بی بی نے دیا ہے. اور یہ کامیابی کا معیار کیسے نصیب ہوا ہے, किस तरीके से कौन कौन से मराहिल को झेल कर नसीब हुआ है। अगर बीवी की इस पूरी कुर्बानी में से चंद लम्हात को इंसान देख ले, इस पूरी करबला के अंदर अगर चंद लम्हात को सिर्फ देखें जिसमें बीबी का किरदार नजर आता है, तो एक वो मौका आया जब अली अकबर के लाशे पर सैयदुश्शोहदा खड़े। चंद लम्हात में बीबी का काम बहुत अजीब जगह पर है। अगर मैं सिर्फ मंजरों को आपकी खिदमत में गिनना शुरू कर दूं, एक वो मौका है जब सैयदुश्शोहदा अली अकबर के लाशे के ऊपर खड़े हैं और लाशे के सामने इतना गर्क है कि फरमाया वो अला दुनिया बाद कल अफा अकबर, तेरे बाद दुनिया में कुछ नहीं है। उस मौके के ऊपर ये बीबी खेमे के दरवाजे के ऊपर आई है। उलमा गुफ्तगु करते हैं, बीबी को पता था इमाम इजाजत नहीं देंगे कि औरत मैदान जंग के अंदर आए, तो बीबी क्यों खेमे के दरवाजे पर आई? फरमाया इसलिए कि इमाम मेरी तरफ देखे लाशे पे से नजर उड़ जाए। सैयदुश्शोहदा अकबर के लाशे को इतनी हसरत से देख रहे थे कि बीबी ने चाहा कि नजरें मेरी तरफ आ जाए, अकबर की लाशे पे से आंखें हट जाए। सैयदुश्शोहदा उस इम्तिहान से गुजर गए और उस मौके को बयान किया अल्लामा निजान जवादी साहब। जब हजरत अली अकबर के मसाइब पढ़ते थे तो ये शेर तस्करा करते थे, ये तवर्रुकन आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। गोया फरमाते थे बीबी ने सैयदुश्शोहदा से गोया ये फरमाया लाशा है बराबर का, भैया से ना उठेगा। लाशा है बराबर का, भैया से ना उठेगा, मैं पालने वाली हूँ गोदी में उठा लूंगी। बीबी से हजरत सलामुल्लाह अलैह ने पाला अली अकबर को, फरमाया मैंने पाला है, मैं गोदी में उठा सकती हूँ, मेरा भाई नहीं उठा सकता, ये बराबर का लाशा। सैयदुश्शोहदा दुनिया में जहाँ कहीं भी उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, परचम अज़ा को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने की ताकत नसीब फरमा। जो इस राह में शहीद हो रहे हैं बेहक़ शहदाए करबला, अपने शहदाए करबला के हमरा महशूर फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, इन कुर्बानियों के सदक़े में वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें हमारी औलादों को उनके जानसारों में करार फरमा, हमारी ज़िंदगियों का अख्तिताम दीन की राह में शहादत करार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिजाहे मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, दुरूद बिन मुहम्मद व आलिहि।